بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پاس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں. آپ جس دن کا جن نشریات کا پروگرام سننے کی خواہش رکھتے ہوں آپ ہمارے آرکائیو میں اس دن اور اس وقت کا اور نشریات کا متعلقہ نشریات کا انتخاب کر کے وہ پروگرام یا وہ نشریات سن سکتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر ہمارے مختلف پروگرام اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں. تازہ ترین پروگرام بھی آپ اگر دیکھنا چاہیں وہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام من جملہ خبریں اور لائیو شو اور دوسرے سماجی اور سیاسی پروگرام بھی موجود ہیں. آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور ان پروگرام کو سماعت فرمائیں یا ملاحظہ کریں. ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ یوں ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات معاف کیجیے گا شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے پروگرام گرد و پیش پیش کیا جائے گا. گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد بزم دوستاں. بزم دوستاں کے بعد اخبارات کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نشر کیا جائے گا. آئین صحافت کے بعد آئیے فارسی سیکھیے اور آخر میں گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش میں پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے JCPOAC سے متعلق پیغامات کا تبادلہ اور بات چیت صحیح راستے پر جاری ہے اور ہم IAEA اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے درمیان ایک مضبوط اور پائیدار تعاون کے خواہاں ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی واحد جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو کرپشن کے الزام میں نااہل قرار دے دیا ہے. افغانستان کے بادغہ صوبے میں ایک دھماکے میں کئی افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی انتظامیہ نے سابق وزیر اعلی اور PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی کو سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے. اور غرب اردن کے شہروں جنین اور الخلیل پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں مزید ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے شہید عدیت تمیمی کو تحریک مزاحمت کا ہیرو قرار دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے JCPOA سے متعلق پیغامات کا تبادلہ اور بات چیت صحیح راستے پر جاری ہے اور ہم IAEA اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے درمیان ایک مضبوط اور پائیدار تعاون کے خواہاں ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے آرمینیا کے دارالحکومت ایروان میں آرمینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پیغامات کے تبادلے اور پابندیاں ہٹانے کے مقصد سے معاہدے کے آخری مرحلے تک پہنچنے کے لیے بات چیت اور تمام فریقوں کی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات صحیح راستے پر ہیں. ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ معاہدے کے حتمی مرحلے تک پہنچنے کے لیے امریکی فریق کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے. اگرچہ ایران کے حالیہ بلووں میں امریکہ اور بعض یورپی ممالک نے مداخلت اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات انجام دیے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج ایران میں حالات پوری طرح معمول پر ہیں اور روزمرہ کی زندگی ہمیشہ کی طرح جاری ہے، کہا کہ ہم نے امریکی اور یورپی فریق کو خبردار کیا ہے کہ وہ غلط تجزیے کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران میں بلوائیوں اور دہشت گردوں کو نہ اکسائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی حکومت نے بلوائیوں، مسلح شر پسندوں اور دہشت گردوں کے مسئلے کو پرامن مطالبات رکھنے والے لوگوں سے مکمل طور پر الگ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن مطالبات کرنے والوں میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ پچھلے دنوں اسلامی جمہوری ایران کے عوام نے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں مختلف شہروں میں تاریخی ریلیاں نکال کر بلوائیوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ واضح رہے اسلامی جمہوری ایران نے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر کئی بار کہا ہے کہ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ جے سی پی او اے کے خلاف ورزی کرنے والا فریق امریکہ ہے، اس لیے یہ واشنگٹن کی ذمہ داری ہے کہ اسے پابندیاں اٹھا کر معاہدے کی طرف واپس آنا چاہیے اور اس کے نفاذ کی تصدیق کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ وہ کسی کو بھی قرارداد 22-31 سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دے۔ اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کے نام ایک خط میں یوکرین میں گر کر تباہ ہونے والے ایک ڈرون طیارے کے پرزوں کی تحقیقات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ماہرین کی ایک ٹیم یوکرین روانہ کرنے کی یوکرین کی درخواست اور اسے ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 پر عمل درآمد سے جوڑنے کو ہر طرح کی قانونی بنیاد سے عاری قرار دیا۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ یوکرین کی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان یوکرین بھیج چکے ہیں اور ایران پر ایک عرصے سے جھوٹے دعوے کر کے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایران یوکرین کی جنگ میں استعمال کے لیے روس کو ڈرون بھیج رہا ہے، جبکہ اسلامی جمہوری ایران نے ان ملکوں کے اس دعوے کو بارہا مسترد کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی واحد جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو کرپشن کے الزام میں نااہل قرار دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے مشہور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے ہیں اور ان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کی عدالت نے سابق وزیراعظم کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی محروم کرتے ہوئے ان کی نشست کو خالی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قابل ذکر ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اگست کے اوائل میں توشہ خانہ کیس کی روشنی میں عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھیجا تھا۔ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے اپنے اثاثوں میں توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف اور ان تحائف کی فروخت سے حاصل کی گئی رقم کی تفصیل نہیں بتائی۔ دوسری جانب عمران خان کو نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں من جملہ لاہور، کراچی، فیصل آباد، پشاور، مردان میں احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ کئی شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر راستے بلاک کر دیے۔ راولپنڈی میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے باہر فائرنگ کی بھی اطلاعات ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ الیکشن کو نااہل قرار دینے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ فیصلہ ہی غلط ہے۔ افغانستان کے بادغیس صوبے میں ایک دھماکہ ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے مطابق افغانستان کے مغربی علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 3 خواتین کے جان بحق ہونے کی خبر ہے۔ صوبے بادغیس میں ہونے والے اس دھماکے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغانستان کے صوبہ لغمان میں بھی 2 ہفتے قبل ہونے والے دھماکے میں 7 افراد من جملہ طالبان کے کئی ارکان ہلاک ہوئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں میں امن قائم ہو گیا ہے، تاہم زمینی حقائق کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران افغان عوام کو متعدد دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والے ایک بڑے دہشت گردانہ حملے میں دہشت برچی میں واقع لڑکیوں کے تعلیمی مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں درجنوں طلباء خاک و خون میں غلطا ہو گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی انتظامیہ نے سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو غبخار روڈ پر واقع سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا کہہ دیا ہے۔ محبوبہ مفتی کا خاندان اس انتہائی ہائی سیکورٹی والی رہائش گاہ میں سن 2005 سے رہائش پذیر ہے، جب مفتی محمد سعید جموں کشمیر کے وزیر اعلی بنے تھے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت ہند کی طرف سے 2020 میں ریاستی قانون میں ترمیم کے بعد سابق وزراء اعلی سرکاری رہائش گاہوں کے حقدار نہیں ہیں۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محبوبہ مفتی کو اس رہائش گاہ کے عوض ایک متبادل مکان کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ ہندوستانی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر ریاست اروناچل پردیش میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اروناچل پردیش کے سیانگ ضلع میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ سمیت 5 فوجی سوار تھے۔ گوہاٹی ڈیفنس پی آر او کے مطابق فوج کے ہیلی کاپٹر ٹوٹنگ ہیڈ کوارٹر سے 25 کلومیٹر حادثے کا شکار ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جس جگہ پر یہ حادثہ ہوا وہاں کا سڑک سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے ریسکیو ٹیموں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والا ہیلی کاپٹر کا نام رودرا ہے، جسے ہندوستان ایرونوٹکس لمیٹڈ نے ہی فوج کے لیے تیار کیا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر کا ملبہ تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس سے پہلے 5 اکتوبر کو بھی اروناچل پردیش میں ہی فوج کا چیتا نامی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تھا، جس میں ایک پائلٹ ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا تھا۔ غرب اردن کے شہروں جنین اور الخلیل پر سیونی فوجیوں کے حملے میں مزید ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے شہید ادیت تمیمی کو تحریک مزاحمت کا ہیرو قرار دیا ہے۔ غاصب سیونی فوجیوں نے مغربی کنارے کے شہر جنین کے وسطی علاقے میں فلسطینیوں کو جہریت کا نشانہ بنایا۔ سیونیوں کی تازہ جہریت میں 19 سالہ فلسطینی نوجوان صلاح بریکب شہید اور متعدد دیگر فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران غاصب سیونی فوجیوں کے ہاتھوں غرب اردن میں شہید ہونے والا یہ دوسرا فلسطینی نوجوان ہے۔ مذکورہ نوجوان کی شہادت کے بعد رواں سال کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 175 ہو گئی ہے، جن میں سے 124 کا تعلق مغربی کنارے سے اور 51 کا غزہ سے ہے۔ ادھر مغربی کنارے کے دوسرے بڑے شہر الخلیل پر سیونی فوجیوں کی جارحیت میں درجنوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کے مطابق الخلیل کے علاقے بیت امر کے داخلی راستے پر فلسطینیوں اور غاصب سیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ فلسطین کی انجمن ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 100 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غاصب سیونی فوجی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کی خاطر آئے دن فلسطینی بستیوں اور شہروں پر حملے کرتے ہیں، جن کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عزت الدین نے غاصب سیونی فوجیوں کے مجرمانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جلد یا بدیر سیونیوں کو اپنے تمام جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے حقوق پچھلے 70 سال سے غاصب سیونیوں کے ہاتھوں پامال کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے ان برسوں کے دوران فلسطینیوں کے خلاف لاتعداد جنگی اور غیر انسانی اقدامات کا ارتکاب کیا ہے۔ دریاستہ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے شہید ادی التمیمی کو تحریک مزاحمت کا ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا خون پوری سرزمین فلسطین کی آزادی کا راستہ ہموار کرے گا۔ غازی سے فوجیوں نے 10 روز تعاقب کے بعد شافات کے علاقے میں سیونی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے فلسطینی نوجوان ادیت تمیمی کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ مزید مزاحمتی کارروائی کی تیاری کر رہا تھا۔ تمیمی نے 10 روز قبل شافات ٹاؤن میں پستول سے حملہ کر کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ایک سیونی فوجی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کارروائی میں ایک سیونی فوجی زخمی بھی ہوا۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے فوجیوں نے دریا پار کرنے کی مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے صوبے گیونگی میں ہونے والی ان مشقوں میں جنوبی کوریا اور امریکہ کے 1000 سے زیادہ فوجیوں نے شرکت کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران فوجیوں اور بختر بند گاڑیوں کو 300 میٹر چوڑے ایک دریا پر نصب عارضی پل سے گزارا گیا۔ اس موقع پر جنوبی کوریا کے فوجی ہیلیکاپٹروں نے اڑان بھر کر شمالی کوریا کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یاد رہے چند ہفتے قبل جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ بحری مشقوں کے بعد شمالی کوریا نے دور مار بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ کم دوری کے میزائلوں کو آزمایا تھا اور جنوبی کوریا کے ساتھ آبی حدود کے بفر زون کو بھی گولہ باری کا نشانہ بنا کر اپنی دفاعی طاقت کو جتایا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے یوکرین کے جنوب میں واقع خرسون علاقے میں ایک ایسے ڈیم کو بم سے اڑانے کا فیصلہ کیا جس پر روسی افواج کا ہی قبضہ ہے۔ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی افواج نے کاخوفقا بجلی گھر کے مختلف حصوں اور پانی کے بند پر بم نصب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈیم تباہ ہوا تو کریمیا کی شمالی آبراہ تباہ ہو جائے گی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یورپی کونسل کے اجلاس پر اس کا فیصلہ کیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کاخوفقا پن بجلی گھر ایک ایسے علاقے میں ہے جس پر روسی افواج کا قبضہ ہے، تاہم یوکرینی افواج کے ٹھکانے بھی اس علاقے سے دور نہیں ہیں۔ دوسری جانب روسی حکام نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کی شہری تنصیبات کو نقصان پہنچانا اور اس ملک پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا مقصد یوکرین کو نازیوں سے پاک کرنا اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب شام کے موضوع پر ایک تجزیاتی خبر پیش خدمت ہے۔ شام کے امور میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے نے دمشق میں صدر بشار اسد سے ملاقات اور تفصیلی گفتگو کی ہے۔ روسی صدر کے خصوصی نمائندے الیگزینڈر لاوزینتوف اور شام کے صدر بشار اسد کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ صدر بشار اسد سے بات چیت کرتے ہوئے روسی صدر کے خصوصی نمائندے کا کہنا تھا کہ ان کا ملک شام کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس شام وزارتی کونسل کے اجلاس سے دونوں ملکوں کو مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ کا موقع ملے گا۔ روسی صدر کے خصوصی نمائندے نے اس موقع پر شامی پناہ گزینوں کی واپسی کے بارے میں ہونے والے پانچویں شام روس اجلاس کے نتائج سے بھی صدر بشار اسد کو آگاہ کیا۔ بشار اسد نے مذکورہ اجلاس کے نتائج کا خیر مقدم کرتے ہوئے تعلیم و تربیت کے میدان میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شامی فوج کی کامیابی اور ملک کے بیشتر علاقوں میں امن و امان کی بحالی کے بعد شامی پناہ گزینوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ شام کے داخلی انتظام اور ماحولیات کے وزیر حسین مخلوف نے بتایا کہ سن 2018 سے اب تک 50 لاکھ شامی پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ حسین مخلوف کا کہنا تھا کہ شام کی حکومت پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے حالات سازگار بنانے کی انتھک کوشش کر رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم تمام شامی شہری عزت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ بعض عرب ممالک شامی پناہ گزینوں کی واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اس معاملے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام کا بحران سن 2011 میں امریکہ، سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے نتیجے میں شروع ہوا تھا۔ علاقائی توازن کو غاصب سنی حکومت کے حق میں تبدیل کرنے کی غرض سے اور امریکہ اور مغربی ملکوں کی پیدا کردہ اس بحران کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ شامی شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ کئی لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان و درجی رسول 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 یا وفی العهد و ذمم و حمید السعی امین 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحیم 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 غیر ان الفضل مرتقب من عظیم الفضل والکرم کریم 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 یا وجیه الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 نبی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 29 مہر 24 ربیع الاول اور 21 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس ربیع الاول سن 413 ہجری قمری کو پانچویں صدی قمری کے ایک معروف ادیب و خوش نویس علی ابن ہلال کاتب بغدادی مکنا المعروف ابن بواب نے وفات پائی. ان کو خوش نویسی اور خط نسخ اور ثلث کی کتابت کے فن میں بہت شہرت حاصل تھی. بہت کم لوگوں کو ہی اس فن میں ان کی طرح مہارت حاصل تھی. ان کی وفات بغداد میں ہوئی. اکیس اکتوبر سن 1833 عیسوی کو سویڈن کے معروف کیمیا اور ڈائنامائٹ کے موجد الفریڈ نوبل پیدا ہوئے. ان کو علم کیمیا میں کافی دلچسپی تھی, اور برسوں کی تحقیق اور تجربے کے بعد وہ ڈائنامائٹ بنانے میں کامیاب ہوئے. اس ایجاد سے انہیں کافی دولت حاصل ہوئی. بعد میں نوبل کی توقع کے برعکس ڈائنامائٹ سے جنگوں میں کام لیا گیا, اور اس طرح ان کی یہ ایجاد لوگوں کے قتل عام کا باعث بن گئی, جس سے نوبل کو کافی صدمہ پہنچا. انہوں نے اپنی ساری دولت و ثروت ایک سالانہ انعام کے لیے وقف کر دی. یہ انعام ہر سال نوبل انعام کے نام سے دیا جاتا ہے. الفریڈ نوبل کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال ان لوگوں کو انعام دیا جائے جنہوں نے ادبی اور علمی میدان میں یا عالمی امن کے قیام میں اہم خدمات انجام دی ہوں, لیکن ان کی خواہش کے برخلاف امن کے نوبل انعام نے اب سیاسی حیثیت اختیار کر لی ہے اور بڑی طاقتوں کے پروپیگنڈے کا وسیلہ بن گیا ہے. اکیس اکتوبر سن 1931 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب مرزا ہادی رسوا کا انتقال ہوا. وہ 1858 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. ان کے والد مرزا احمد نقی فوجی عہدے پر مامور تھے. مرزا رسوا نے فارسی اور علم نجوم و ہندسہ اپنے والد سے ہی سیکھا. فیض آباد کے ایک شریف گھرانے میں ان کی شادی ہوئی. انہوں نے رڑکی کے انجینئرنگ کالج سے اور سیری کا امتحان پاس کیا اور کوئٹہ بلوچستان ریلوے میں ملازم ہو گئے. کوئٹہ کی ریلوے لائن انہیں کے اہتمام سے بنائی گئی. اسی زمانے میں انہیں کیمیا میں دلچسپی پیدا ہوئی, لہذا نوکری چھوڑ دی اور گھر کا اثاثہ بیچ کر انگلستان سے آلات منگوا کر تجربے کرنے لگے. خونی عاشق، خونی جورو، بہرام کی رہائی، خونی بھید اور شیطان کا عاشق ان کی یادگار تصانیف ہیں۔ عمرہ جان ادا ان کا بہت مشہور ناول ہے، مرزا رسوا نے اپنی سوانح حیات شریف زادے کے نام سے لکھی۔ انتیس مہر سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے تیل کی صنعت کے تمام کارکنان نے مطلق العنان شاہی حکومت کے خلاف جاری عوامی تحریک کے دوران اپنی ہڑتال شروع کی، جس کے نتیجے میں غیر ممالک کو ایران کے تیل کی برآمد رک گئی۔ یہ امر شاہی حکومت کے لیے آمدنی کے سب سے بڑے ذریعے سے محروم ہونے کے مترادف تھا۔ اسی وجہ سے شاہی حکومت زبردست دباؤ میں آ گئی۔ اس کے علاوہ غیر ممالک کو ایران کے تیل کی برآمد رک جانے سے تیل کی قیمت میں زبردست اضافہ بھی ہو گیا۔ شاہی حکومت نے تیل کی صنعت کے کارکنان کو ڈرا دھمکا کر ہڑتال ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہڑتال شاہی حکومت کے خاتمے تک جاری رہی، اور ایران کے انقلابی لوگوں نے بھی تیل کی قلت سے پیدا شدہ مشکلات کے باوجود اس ہڑتال کی بھرپور حمایت کی۔ اکیس اکتوبر سن 1986 عیسوی کو فلسطین کے بحری دستوں کے کمانڈر بریگیڈیئر منذر ابو غزالہ کو صہیونی حکومت کی خفیہ تنظیم موساد کے جاسوسوں نے شہید کر دیا۔ موساد کے جاسوسوں نے یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں یہ کارروائی کی، جس میں منذر ابو غزالہ کی گاڑی کو بم کے ذریعے اڑا دیا گیا۔ بریگیڈیئر منذر ابو غزالہ نسل پرست صہیونی حکومت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے، جسے امریکہ کی مکمل اور بھرپور حمایت حاصل ہے۔ انتیس مہر سن 1369 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر جواد قوام پور نے 77 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ حاطف اصفہانی کے نام سے مشہور تھے اور اسلامی علوم و معارف میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حاطف اصفہانی کے اشعار خاص قسم کی خصوصیات کے حامل ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ ندائے دل کے نام سے 2 جلدوں میں چھپ چکا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسی اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ شہری: ایران کے خلاف کوئی بھی حرکت کی گئی تو کئی گنا زیادہ نقصان اٹھاؤ گے، جنرل سلامی کا امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب کو انتباہ۔ روزنامہ قدس: فرانس کے واقعات اور احتجاجی اجتماعات پر گہرائی سے نظر رکھے ہوئے ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان کنعانی. نیو یارک ٹائمز برطانوی وزیراعظم لیز ٹرس کا استعفی، کنزرویٹو پارٹی فوری متبادل کی تلاش میں. سامن، ایران سے شائع ہونے والے اخبار جوان آن لائن نے ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان ہے سوئفٹ کا روسی متبادل. اس آرٹیکل کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سوئفٹ مالیاتی انفارمیشن نظام کے متبادل روسی سسٹم پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 مہینے کے اندر یہ سسٹم مکمل طور پر متحرک ہو جائے گا. دوسری جانب ایران اور روس کے مابین مالیاتی معاہدوں کے پیش نظر دونوں ممالک اپنے بینک کارڈ سسٹموں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں. کچھ عرصے قبل ایران کے زر مبادلہ کے لین دین کے رسمی مرکز میں روبل کو بھی شامل کر لیا گیا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ تہران اور ماسکو کے درمیان 40 ارب ڈالر کے مشترکہ اقتصادی معاہدے پر عمل درآمد بھی شروع ہونے والا ہے. اقتصادی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس نوعیت کے اقدامات ڈالر جیسے زر مبادلوں کی عالمی اجارہ داری کو ختم کر سکتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال روس کو ایران کی برآمدات کا حجم 57 کروڑ ڈالر تھا، جبکہ رواں سال کے دوران یہ مقدار بڑھ کر 1 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکی ہے. رائے الیوم نے لکھا ہے، جذبات سے ہٹ کر شہید عدی التمیمی نے اسرائیل کی مٹی پلید کر دی. فلسطینی نوجوان عدی التمیمی آخری سانس تک غاصب سیونیوں کے سامنے مزاحمت کر کے شہید ہوئے، جس کا اعتراف غاصب اسرائیلی پولیس کے کمانڈر جنرل کوبی شبتائی نے بھی صحافیوں کے سامنے کیا. انہوں نے کہا کہ عدی التمیمی کو جب محاصرے میں لے لیا گیا تب بھی اس جوان نے سیونی فوجیوں کی جانب گولی چلانا جاری رکھا، جس کے بعد اسرائیلی کمانڈوز نے انہیں شہید کر کے جنرل شبتائی کے بقول ایک بڑے حادثے کو روک دیا. جنرل شبتائی کا بیان شاید عام سی بات دکھائی دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حکومت خود کو طاقتور ترین، دلیر ترین اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ ترین اور ناقابل شکست قرار دیتی ہے، تو اس پر یہ بہت گراں ہے کہ ایک 24 سالہ نوجوان ایک پستول کے ذریعے اس کی ساکھ کو ختم کر دے اور اسے ڈھونڈنے میں چند دن لگ جائیں. عدی التمیمی نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل ایک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. اور سمیر، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ ڈان، قومی سلامتی خاطر پی ٹی آئی سے گفتگو کے لیے تیار ہیں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف. روزنامہ جنگ، الیکشن کمیشن نے اسلام آباد انتظامیہ سے فل پروف سیکیورٹی مانگ لی. روزنامہ صحافت، آبادی کنٹرول پالیسی بھگوت اور یوگی کے درمیان تفصیلی گفتگو. سامن، پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ پاکستان نے عمران خان کے خلاف توشہ کیس کے عنوان سے ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے. اقتباس پیش خدمت ہے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج پی ٹی آئی نے حکمت عملی مرتب کر لی. الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج سنائے گا. پی ٹی آئی نے فیصلے خلاف آنے کی صورت میں احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما پرویز خٹک نے کارکنوں کو ایک آڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہیں احتجاج کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا ہے. پرویز خٹک نے کارکنوں سے کہا کہ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا تو بھرپور احتجاج کیا جائے. خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آج 2 بجے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنائے گا. الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ دوپہر 2 بجے محفوظ فیصلہ سنائے گا. خط میں کہا گیا کہ فیصلے کے وقت پی ٹی آئی کارکنان کے جمع ہونے کا خدشہ ہے، لہذا سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے. سامع، یہ روزنامہ پاکستان کی ایک خبر تھی، لیکن آج اس کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. روزنامہ قومی آواز، ہندوستان سے شائع ہوتا ہے، لکھتا ہے وزیراعظم بتائیں انہیں خواتین کے خلاف گھنام نے جرم انجام دینے والوں میں حسن سلوک کیسے نظر آیا پرینکا گاندھی. انڈین نیشنل کانگریس کی جنرل سیکرٹری اور انچارج اتر پردیش پرینکا گاندھی نے جمعرات کو کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ انہیں خواتین کے خلاف گھنونے جرائم کرنے والوں میں بھلائی کیوں نظر آتی ہے؟ پرینکا گاندھی نے کہا کہ بلقیس بانو معاملے میں رہا ہونے والے دو مجرموں نے پیرول پر رہتے ہوئے جنسی تشدد کی کوشش کی اور اس سلسلے میں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ وزیراعظم صاحب خواتین کے خلاف کئی مرتبہ گھنونے مجرمانہ واقعات کو انجام دینے والوں میں آپ کو حسن سلوک کیسے نظر آیا؟ کیا آپ ملک کو بتائیں گے؟ سمیت چند نیوز ایجنسیوں میں سامنے آنے والی خبریں بھی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ الف نیوز نے لکھا ہے، آرمینیا کے ساتھ تجارت میں 43% اضافہ ہوا ہے، وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبداللہیان کا دورہ آرمینیا۔ مہر نیوز، سیونی حکومت ایران اور روس کے بڑھتے تعلقات سے خوف زدہ، سیونی عبوری وزیراعظم نے تشویش ظاہر کر دی۔ وائی جے سی نیوز، امریکہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے روس۔ سامن، فارس نیوز ایجنسی نے ایرانی سائنسدانوں کے بارے میں ایک خبر، تفصیلی خبر شائع کی ہے جس کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایرانی سائنسدانوں کے ذریعے بنایا گیا ٹیلیسکوپ باعث حیرت سائنس میگزین، دنیا کے انتہائی معتبر اور مشہور جریدے سائنس میں شائع ہونے والے تازہ مضمون میں ایران کی قومی آبزرویٹری کو بہترین اور انتہائی ترقی یافتہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مضمون میں لکھا گیا ہے کہ ایران نے اس آبزرویٹری کا منصوبہ 2 دہائی قبل شروع کیا تھا، جو اس وقت محض ایک خواب و خیال دکھائی دے رہا تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی کے فلکیات کے پروفیسر گیری گلمور کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال تک سب کو اس منصوبے کی کامیابی پر شک تھا۔ اس منصوبے کے مشیر نوری لورنزو زاگو نے بتایا کہ ایران کی قومی آبزرویٹری میں نصب 4 میٹر کے ٹیلیسکوپ نے 319 شمسی سال کے فاصلے پر واقع 2 کہکشانوں کی تصویر لے کر ان شکوک و شبہات کو ختم کر دیا ہے۔ زاگو نے کہا کہ جس چیز نے مجھے حیرت میں ڈال دیا وہ یہ ہے کہ ایرانی انجینئروں نے ہر کام اکیلے کیا اور بہت جلد اس آبزرویٹری اور ٹیلیسکوپ کو بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ جبکہ سن 2000 میں جب برطانیہ اپنے ٹیلیسکوپ کی ایلومنائزیشن کر رہا تھا تو اسے بہت زیادہ وقت لگا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔ سامعین، پروگرام بزم دوستاں کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میں ناہید انوری، اور آج کے بزم دوستاں میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجیے سامعین۔ جی ہاں، اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور باجی ماہ ربیع الاول ہے
جی۔
ہم مبارکباد تو پچھلے پروگراموں میں دے چکے ہیں، لیکن ہفتہ وحدت جو ہے وہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ جشن بہاراں کی مبارکباد دیتے ہیں۔
میری طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے جشن میلاد النبی اور ہفتہ وحدت، اور اسی طرح حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی یوم ولادت با سعادت پر.
جی ہاں، جشن بہارا، جشن عید میلاد النبی. جی ہاں بالکل، اور یہ مہینہ پربرکت ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختص ہے، آپ کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے. اور باجی ہر طرف جو ہے وہ خوشی کا سا سما تھا، اور پاکستان ہو، ہندوستان ہو، وہاں پر شیعہ سنی سب نے مل کر ہفتہ وحدت جو ہے وہ شایان شان طریقے سے منایا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایسی یادگار ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گی. اور تہران میں بھی 36ویں وحدت اسلامی کانفرنس ہوئی، جس میں دنیا جی ہاں بالکل دنیا بھر سے دانشور حضرات، علماء کرام جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بیان کیے. صدر مملکت کی تقریر سے کانفرنس کا آغاز ہوا، اور رہبر انقلاب اسلامی نے بھی جو ہے وہ آخری دن مہمانوں سے بھی خطاب کیا جو اس کانفرنس میں شریک تھے. بہرحال بڑا اچھا لگا، اور بہت ہی اچھا یہ ایک جشن ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ دنیا بھر سے دانشور شرکت کرتے ہیں، اور یہ پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے. بہرحال ہمارے سامعین بھی ان پروگراموں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. اور باجی اس مرتبہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو تہران نے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک خصوصی پروگرام نشر کیے، جس میں نعتیں، قصیدے اور قوالیاں جو ہیں وہ شامل رہیں، اور سامعین نے بے انتہا پسند کیا.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح، دوسرے پروگراموں کی طرح، اس بار بھی ہمارے سامعین نے ہمارے پروگرام کو بہت 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 پسند کیا. ہم تہے دل سے اپنے تمام سامعین کا یہیں پر شکریہ ادا کرتے ہیں.
بس اس کا مطلب ہے کہ میں گفتگو ختم کروں اور آپ خطوط پڑھیں.
جی ہاں، کیونکہ خطوط زیادہ ہیں، ہماری گفتگو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، خطوط رہ جاتے ہیں، اور پھر مجھے مزہ نہیں آتا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی. جی ہاں بالکل،
ہمارا جو پہلا جو ایم ہے، ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے سامعین،
بے شک ایسا ہی،
خطوط پھر اس کے بعد ان کے جوابات،
بے شک ایسا ہی.
جی ہاں، تو یہاں پر حسین تقوی، اب میں پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہوئے یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے. شارٹ ویو میڈیا کلب شیخوپورہ پنجاب کے صدر ہیں اسرار احمد چودھری، اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ کلب کے عہدیداروں من جملہ ذیشان علی، علی محمد، خیال قادری، محمد کاشف، حاجی ندیم سجاد، بابر علی، سید تنویر حسین شاہ، شمشاد احمد، عمران ڈوگر اور دیگر ممبران کلب کی جانب سے. پہلے تو میں یہ کہوں کہ انہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں یہ خط تحریر کیا ہے، اور تحریر میں کئی رنگوں کا استعمال کیا ہے. 3 صفحات پر مشتمل اس خط میں چودھری صاحب نے جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ خط کافی عرصے بعد تحریر کر رہا ہوں.
جی ہاں، میرے خیال سے ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہمارے عزیز برادر بھائی اسرار چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح ریڈیو سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے جو ہے وہ کئی رنگوں سے، آپ تو میرے خیال سے محو ہو گئی اس خط کے اندر.
بالکل، واقعی میں اتنا عالی شان و شاندار خط دیکھے تو دل باغ باغ ہو گیا. جی ہاں،
شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنی محنت سے خط لکھا ہے. اور باجی واٹس اپ کے ذریعے سے انہوں نے فوری طور پر ارسال کیا تھا. بہرحال خط کی ابتدا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مزید کیا لکھتے ہیں؟
جی ہاں، آگے چل کے لکھتے ہیں. ویسے میں نے اس سے پہلے نئے عیسوی سال کی مناسبت سے پیغام ارسال کیا تھا، نہیں معلوم کن وجوہات کی بنا پر میرے خط کو پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا. چودھری صاحب مزید لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان بھر میں شدید بارشیں اور سیلاب کی صورتحال ہی جس نے بعض علاقوں میں تباہی مچا دی تھی، معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوا. ہم نے پاکستان میں اتنی شدید بارشیں اور سیلاب کی صورتحال اس سے قبل نہیں دیکھی تھی. حکومت پاکستان کی کارکردگی صفر نظر آئی، جبکہ سیاسی درجہ حرارت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں، سب اپنی کرسی کی فکر میں ہیں. یہاں پر میں ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے پاکستان کے حالات کے حوالے سے بروقت خبریں اور تبصرے نشر کیے. شاباش ریڈیو تہران. ویسے آپ کے تمام پروگرام نہایت معیاری اور دلچسپ ہوتے ہیں، جبکہ پروگرام بزم دوستہ میں باجی ناہید انوری کی انٹری نے تو اس پروگرام کی رونقوں کو دوبالا کر دیا ہے. آپ نے پروگرام بزم دوستہ میں کہا تھا کہ جلد ہی انعامی مقابلے کا اعلان ہونے والا ہے. اس خبر سے سامعین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ ڈاک کے سلسلے کے حوالے سے بھی آپ نے امید دلائی ہے. جی
جی جناب اسرار احمد چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا اتنا اچھا خط لکھنے پر. بہرحال دیر سے لکھا ہے، لیکن باجی بہت اچھا خط جو ہے نا وہ لکھا ہے، اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے. ویسے اس طرح کے خطوط میں ہمارے ستلوج ریڈیو لسنرز کلب کے جو ارکان ہیں وہ بھی بڑے ماہر ہیں، اور بڑے لمبے چوڑے خوبصورت خط جو ہے وہ لکھتے ہیں. قداور خط بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے، باقاعدہ جو ہے وہ لمبے چوڑے صفحات پر جو ہے وہ خط لکھے جاتے ہیں.
آپ بیٹھ کے اتنی خینچی مار مار کے اسے شارٹ کر دیتے ہیں.
بالکل بالکل بالکل. لیکن جو ہے وہ میں شکریہ ادا کروں گا. یہاں پر باجی انہوں نے لکھا کہ نئے عیسویں سال پر انہوں نے پیغام جو ہے وہ بھیجا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا پیغام جو ہے وہ ہم نے نشر کیا تھا، لیکن نہیں سنا انہوں نے یا کوئی اور وجہ ہوئی. بہرحال جو بھی کچھ ہوا ہے، اگر نہیں نشر ہوا ہے تو بھی ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ پیغام ضرور نشر کیا گیا تھا.
جی ہاں سامعین، میں یہاں یہ بھی کہتی چلوں کہ آپ لوگ جو خط بھی بھجواتے ہیں تو ہمارے لحاظ سے تو ان خطوں کو ہم ضرور ہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور جو ہمارے حسین بھائی یہاں بیٹھے ہیں تو ان کی نگاہ سے بہت کم پیش آتا ہے جو خط یہاں ردی کی ٹوکری میں چلا جائے.
ردی کی ٹوکری تو یہاں پر ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اور جو ہے اب تو ٹوکریاں ہیں ہی نہیں بلکہ.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
اور جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، تو اب کہاں ہوگی. بہرحال یہ تمام کے تمام محبت نامے ہماری سرآنکھوں پر، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. باجی جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں شدید بارشیں اور سیلاب کی صورتحال، ہم نے بھی اس پر جو ہے وہ کئی پروگراموں میں ذکر کیا تھا اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا تھا. ہم نے یہاں سے خصوصی گفتگو بھی نشر کی، اور پاکستان میں آنے والے اس سیلاب اور بارشوں کے حوالے سے عوام کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ان کی آواز کو دنیا بھر میں جو ہے وہ پہنچایا. بہت شکریہ جناب اسرار احمد چودھری صاحب آپ کا. بہرحال انعامی مقابلے کے حوالے سے ہم نے بالکل دروازے بند نہیں کیے ہیں، کوششیں جاری ہیں، جیسے ہی فائنل ہوا ضرور بتایا جائے گا. اور ڈاک کے حوالے سے بھی اگر کوئی شرفت ہوئی تو حتماً آپ کو اطلاع دی جائے گی. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ، بہت نوازش جناب اسرار احمد چودھری صاحب آپ کی اس خط کے حوالے سے.
جی ہاں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ رہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے شہزاد احمد نیازی صاحب، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور مجھے ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. اس پروگرام میں بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اور داستانیں بھی پیش کی جاتی ہیں. یہ داستانیں نہایت ہی سبق آموز ہوتی ہیں. پروگرام افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران میں پاکستان اور افغانستان کے حالات کا بہت ہی اچھے انداز میں جائزہ لیا گیا. افغانستان میں رونما ہونے والے حالات واقعات پریشانی کا باعث ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اس ملک میں خون خرابے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. افغان عوام برسوں سے نہایت سخت حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ حالیہ رونما ہونے والی تبدیلیوں سے اس ملک کے حالات میں کوئی خاطر خواہ حالات نہیں بدلے ہیں، بلکہ حالات بدتر ہوئے ہیں. ہمسایہ ملکوں کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث ہے. ریڈیو تہرا سے نشر ہونے والا پروگرام یادوں کے جھروکے بھی ہمیں ماضی کی یادوں کو تازہ کر دیتے. شاید ہم بہت سے واقعات بھول جاتے ہیں، لیکن تاریخ سے آگاہی رکھنے والے اور وہ افراد جو ماضی کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام نہایت ہی معلوماتی ہے. پروگرام بزم دوستہ تو سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے، اور سامعین دوست اس پروگرام کے لیے خط تحریر کرتے ہیں، اور ریڈیو تہران بھی سامعین کے خطوط کا جواب بہت ہی محبت سے دیتا ہے. مجھے خط لکھنے میں بھی بھائی حسین تقوی کا اہم کردار ہے، جنہوں نے لکھنے کے حوالے سے سامعین دوستوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. خط زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.
جی جناب شہزاد احمد نیازی صاحب، ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان سے آپ نے یہ پیارا سا خوبصورت سا خط لکھا ہے۔ باجی مختصر تھا لیکن تمام باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے خط کے اندر جو ہیں وہ طے بیان کر دی ہیں، اور بڑی جو ہے وہ سنجیدگی سے، بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ اس خط کو، بہرحال سنجیدگی سے تو سبھی خط لکھتے ہیں لیکن جو تمرکز ہوتا ہے خط کا وہ بتا دیتا ہے کہ خط جو ہے وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ لکھا گیا ہے
اور کچھ یہاں پر پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی۔
جی ہاں بالکل، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب شہزاد احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ غور سے پروگراموں کو سنتے ہیں اور اس خط سے بھی آگہی ہمیں اس کی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگراموں کو سنا، پسند کیا افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ اسی طریقے سے پروگرام یادوں کے جھروکے، خبریں، تبصرے اور پروگرام بزم دوستاں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں ہمیشہ خط لکھنے پر تاکید کرتا ہوں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھی روایت جو ہے اب آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ اچھی روایات و اقدار کے جو ہماری ثقافت کا حصہ رہی ہیں وہ جو ہے وہ فراموش کر دی جائیں، لہٰذا خط لکھیں اور اس کو رواج دیں تاکہ ایک سلسلہ جو ہے وہ آگہی کا جاری و ساری رہے۔ درست ہے کہ واٹس اپ آ گیا ہے، ٹیلی گرام آ گیا ہے، اسی طریقے سے انسٹاگرام آ گیا ہے، سماجی ویب سائٹ جو ہیں وہ سرگرم ہیں، لوگ ایک سیکنڈ کے اندر پیغام رد و بدل کرتے ہیں، لیکن بہرحال خط لکھنا خط لکھنا ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے انداز میں یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
جی ہاں سامعین، اسی طرح سے اپنے خطوط ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ہم اپنے پروگرام بزم دوستاں میں ان پروگراموں کو پروگرام کی زینت بنا کر آپ کے لیے پیش کریں۔ یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے محمد بشارت صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے گزشتہ خط کا جواب نہایت ہی محبت سے دیا، اور یہ خط بھی آپ کی محبتوں کے جواب میں تحریر کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ ریڈیو تہران اپنے پروگرام میں سامعین دوستوں کی اس طرح قدردانی کرتے ہیں، اور یہ کہ صرف ریڈیو تہران سننے پر آپ کی صرف بہت ساری ڈھیروں دعائیں ہمیں ملتی ہیں اور اس کے ساتھ محبتیں بھی ملتی ہیں، اور تہران ریڈیو کی نشریات میں پیش کیے جانے والے سبھی پروگرام مجھے پسند ہیں۔ اگر ایک ایک کا نام لے کر تفصیل بیان کرنے لگا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ صرف اتنا عرض کروں کہ ریڈیو تہران نے اپنے سامعین کے لیے علمی، ثقافتی اور سیاسی پروگراموں پر خصوصی توجہ دے رکھی ہے اور اپنے سامعین کے لیے بہترین پروگراموں کا انتخاب کرتا ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں، ویسے ہمارا یہاں لکھنؤ میں بھی ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور نواب اصغر علی خان صاحب جو ایک عرصے سے صاحب فراش ہیں ریڈیو تہران سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ان کے گھر کا مہمان خانہ دوستوں کا اجتماع کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن کورونا وائرس کی وبا کے بعد سے حالات یکسر تبدیل ہو گئے اور لوگوں کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب محمد بشارت صاحب، لکھنؤ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ بہت ہی محبت بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور لکھنؤ سے باجی خط آتے رہتے ہیں اور جی بڑے پیار محبت سے وہاں کے لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں اور ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔
ہم سامعین کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ ہے۔
جی ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور ریڈیو تہران کے ساتھ ہمارے بہت سے سامعین جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جان کر جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں افسوس ہوا کہ ہمارے عزیز سامع نواب اصغر علی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ علیل ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی سامعین ہمارے لکھنؤ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ریڈیو کا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں، محبتیں بکھیریں، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ اور ریڈیو کی آواز در حقیقت دیکھی جائے تو علمی، ثقافتی، سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک اچھی جو ہے وہ سرگرمی ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے اپنا پیشہ ورانہ کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب محمد بشارت صاحب کہ اتنا پیارا خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو باجی وقت آ گیا ہے کہ ہم سامعین دوستوں سے اجازت چاہیں.
جی,
اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے. سامعین, اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں اور آج ہم 13 سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے, تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں. سامعین, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی, اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے. تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں.
من کتابم را به احمد داده ام.
جی ہاں, اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملاحظہ کی جا سکتی ہے.
کتابم.
جی, کتابم, من کتابم را بے احمد دادم, کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را بے برادرش داد.
جی, اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے. او کتابش را بے برادرش داد.
کتابش.
جی, اس میں ضمیر متصل شین ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام.
جی, اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے. من کتابت را نخوانده ام, میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے.
کتابت.
جی, ضمیر متصل تے. اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے, تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں. جی, کتابم, اس کی ضمیر متصل اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟
کتابمان.
جی, یہاں میم کی جگہ من ضمیر متصل ہے اور یہ جمع کے طور پر یہاں استعمال ہوئی ہے. کتابت, جی, اس کی ضمیر متصل تے ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟
کتابتان.
جی ہاں, یہاں پہ تے کی جگہ تان کا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے ضمیر متصل تے سے. کتابش.
کتابشان.
جی ہاں, یہاں ضمیر متصل واحد شین ہے کہ جس کی جمع شان ہے. کتابشان یعنی ان کی کتابیں یا ان کی کتاب. ملاحظہ کیا آپ نے کہ فارسی میں ضمائر متصل کی جمع موجود ہے, اور اب ان ضمائر کی مدد سے آئیے کچھ مرکب الفاظ بناتے ہیں.
کتابمان,
ہماری کتاب. کتابمان.
کتابتان,
تمہاری یا تم لوگوں کی کتاب. کتابتان.
کتابشان,
ان کی یا ان لوگوں کی کتاب. کتابشان. سامعین, یہاں کتاب کی جگہ کچھ اور چیزوں کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے. لیکن پہلے آئیے الفاظ اور معنی نوٹ کیجیے.
گزرنامه
پاسپورٹ.
عکس
فوٹو.
کیف
پرس.
قلم مداد
پینسل.
دفتر
کاپی.
پوشه
فائل یا فائل کور.
اتاق
کمرہ.
صندلی
کرسی.
کفش
یعنی جوتے. سامعین, اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں.
گزرنامه من,
ہمارے پاسپورٹ.
عکستان,
تمہارے فوٹو.
اتاقشان,
ان کا کمرہ. سامن, ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے. آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں.
گزرنامه من سیاسی است,
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است,
آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است,
ان کا کمرہ چھوٹا ہے. سامعین, آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. جی,
گزرنامه من سیاسی است
یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است,
عکستان بزرگ است یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است,
اتاقشان کوچک است یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے. یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی, فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ, اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خوب تمرین کیجیے. آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار.
اے میرے ماں آپ پر درود اور سلام. اے میرے ماں بس یہی صدا ہے صبح و شام. اے میرے ماں آ رہے ہیں آپ, چل رہی ہے یہ خبر, خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر, سج رہے ہیں راستے تمام. اے میرے ماں ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے, میں تو کیا ہوں ہر ولی نبی پہ فرض ہے, جہاں میں تیرا احترام. اے میرے ماں ماں دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے, تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے, تیرے ہاتھ بیعتیں تمام, اے میرے ماں اے میرے ماں, اور ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا, منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا, پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام, اے میرے ماں اے میرے ماں, آپ پر درود اور سلام, اے میرے ماں اے میرے ماں, اور خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے, مولا جلد آئیے ابا بھی جائیے, لے کے ذوالفقار بے نیا, اے میرے ماں اے میرے ماں, آپ پر درود اور سلام, اے میرے ماں.
گھر اور گھرانہ. سامن پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں. اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے. بچوں کی تربیت سے متعلق اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بچے کی پیدائش سے قبل اس کی اچھی تربیت کے لیے والدین کی ذمہ داریوں اور فرائض سے آپ کو آگاہ کیا تھا. اس پروگرام میں بچے کی پیدائش کے بعد کے تربیت امور کے بارے میں آرائز پیش کریں گے. امید ہے پسند فرمائیں گے. سامن بچوں کی تربیت کا کام منٹوں اور لمحوں کا کام نہیں ہے, بلکہ تربیت کے امور تدریجاً انجام دیے جاتے ہیں اور تربیت کے لیے مناسب طریقوں اور اس کے آداب سے استفادہ کیا جاتا ہے. اسی طرح تربیت کے لیے فضا اور ماحول کو سازگار بنانا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی تربیت بہت ہی دشوار اور مشکل کام ہے, جس کو ماہرین تربیت اور محمد و آل محمد کی سیرت سے استفادے کے بغیر انجام دینا ناممکن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے اس کی تربیت پر تاکید کی گئی ہے. ان آداب و اصول پر عمل کرنے سے بچوں کی تربیت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے. بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد کے تربیتی آداب میں سب سے پہلی چیز نومولود کے داہنے کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہے. دین اسلام نومولود کے کان میں آزان و اقامت کہنے کو بہت اہمیت دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام بچے کی پیدائش کے بعد پہلا کام یہ کرتے تھے کہ بچے کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہتے تھے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آزان دی. بعض روایات میں بچے کے کان میں آزان اور اقامت کہنے کے عمل کو تربیتی اور روحانی آثار کا حامل قرار دیا گیا ہے. ان روایات کی بنیاد پر نومولود کے کانوں میں آزان و اقامت کہنا بچے کے نفسیاتی سکون کا باعث بنتا ہے, اور اسی طرح اس کام کی انجام دہی تعلیمی اثرات کی بھی حامل ہے. بچے کے کانوں میں آزان و اقامت کے ذریعے
اسلام کی اولین اور بنیادی تعلیمات یعنی وحدانیت خدا اور رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے اس کی فطرت اور گھٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح نومولود اپنی پیدائش کے آغاز سے ہی اپنے بنیادی اور مذہبی عقیدے سے آگاہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ان عقائد سے اسے زیادہ دلچسپی رہتی ہے۔ دوسرے تربیتی آداب میں سے ایک اپنے فرزند کا اچھا نام رکھنا ہے۔ انسان کو جن امور سے واسطہ اور اس سے تعلق ہے اس کا نام رکھنا ضروری ہے، اور کسی بھی چیز کی شناخت اور اسے دوسروں کو بتانے کے لیے اس کا نام لینا لازم و ضروری ہے۔ لیکن بچے کے لیے نام اور وقت کا انتخاب دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ دین اسلام نے بچے کی پیدائش کے بعد فوراً، حتیٰ پیدائش سے پہلے ہی نام رکھنے پر بھی بے تحاشا تاکید کی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بچوں کا ان کی پیدائش سے قبل نام رکھو، لیکن عدم اطلاع کی صورت میں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، دونوں کا نام انتخاب کرنا چاہیے۔ بلا شبہ بچے کا نام رکھنے میں جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اچھے اور پرمانہ نام کا انتخاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے نام کا انتخاب والدین پر فرزند کے حقوق میں قرار دیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرے اوپر میرے فرزند کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا اچھا نام رکھو، اس کی بہترین تربیت کرو اور اس کو معاشرے میں اس کے شائستہ مقام تک پہنچا دو۔ آئمہ معصومین علیہ السلام اپنے فرزندوں کے لیے بہترین ناموں کا انتخاب فرماتے تھے، اور ہمیشہ دوسروں کو بچوں کے لیے اچھے اور مذہبی نام کا انتخاب کرنے کی تاکید فرماتے تھے، اور برے اور بے معنی نام رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے فرزند کے ساتھ انسان کا پہلا حسن عمل یہ ہے کہ اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کریں۔ سامعین، نام رکھنے کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت پر نام کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے نام انسان کے لیے مختلف پہلو سے مؤثر ہوتے ہیں۔ نام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نام انسان کی ثقافت، تشخص اور اس کی شخصیت کا آئینہ دار اور ترجمان ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے لوگ اس شخص سے اس کی ثقافت کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاشرت اختیار کرتے اور اس سے ویسے ہی توقع رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر ثقافت اور قومیت میں نام خاص معنی و مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ اپنے معنی کو مخاطب کے ذہن میں منتقل کرتے ہیں۔ اچھے معنی کے حامل نام خود انسان کی شخصیت کے احترام کے علاوہ دوسروں کے احترام کا بھی باعث بنتے ہیں۔ ہر انسان کا نام اس کی شخصیت کا مظہر اور آئینہ دار ہوتا ہے، اور اس کے آغاز سے آخر تک اس کی زندگی کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر انسان کا نام اخلاقی صفات کا حامل ہو تو انسان کو ان صفات کا حامل بناتا ہے، اور انسان اپنے نام کے معنی و مفہوم کے مطابق اس کے اچھے صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کوشاں ہوتا ہے۔ لیکن اچھے ناموں کی طرح برے نام بھی انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ بعض اوقات برے نام انسان کی شخصیت کو گرانے اور دوسروں کے مذاق اڑانے کا باعث بنتے ہیں۔ سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے بزرگوں کے نام پر اپنے فرزندوں کے نام رکھتے تھے، اور دوسروں کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے یہ عمل بزرگوں کے احترام کے علاوہ بچوں کی تربیت میں بھی مؤثر ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کنبے اور معاشرے کی تہذیب و ثقافت اور دینی روح کے حامل ہونے کا باعث بنتا ہے، اور یہ چیز فرزند کی اچھی تربیت میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ دوسری جانب، اگر کسی انسان کا نام مثال کے طور پر محمد یا علی ہے تو وہ نادانستہ طور پر ان بزرگ شخصیتوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ روز قیامت کچھ ایسے لوگ وارد ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ داور محشر ان سے فرمائے گا، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے میری معصیت و گناہ کیا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ میرے حبیب کے نام پر اپنا نام رکھا۔ تم نے میرے حبیب کے نام پر اپنا نام رکھا ہے، اس لیے عذاب میں مبتلا کرنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ سامن، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں بچے کی پیدائش کے بعد جن مسائل پر زیادہ تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک اہم مسئلہ عقیقہ ہے۔ دین اسلام میں اس قدر عقیقے پر تاکید کی گئی ہے کہ بعض روایات میں عقیقے کو واجب بھی قرار دیا گیا ہے، اور آئمہ اطہار نے عقیقے کی جگہ صدقہ دیے جانے کو قبول نہیں کیا ہے۔ عبداللہ بن بکیر کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کے چچا کا ایلچی امام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی، آپ کے اموں کہتے ہیں کہ عقیقے کے لیے جانور کی تلاش میں گیا لیکن نہیں ملا، تو کیا اس کی قیمت صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، اس لیے کہ خداوند کریم مستحق لوگوں کو کھانا کھلانے اور جانوروں کی قربانی کے عمل کو دوست رکھتا ہے۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ عقیقے کا بچے کے جسم و روح کی سلامتی اور اس کی تربیت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ قربانی دینی روایات میں شامل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ خداوند کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج دیا تھا، اور یہ مسئلہ سنت ابراہیمی میں تبدیل ہو گیا۔ دین اسلام میں عقیقے کا معنی قربت خدا کی نیت سے تمام بیماریوں اور بلاؤں سے بچے کی حفاظت کے لیے جانور کی قربانی کرنا ہے۔ اسی طرح عقیقہ اس نعمت کا شکرانہ ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ احادیث و روایات کے مطابق اولاد بھی الہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے انسان کو اس الہی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، اور اس کے گوشت کو مستحقوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم اور انہیں اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے۔
Thank you.